الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا حاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني عبد الله وأنا خاتم النبيين وأبي منجدل في طينه سأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت أن أم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأت حين وضعت له نورا أضاءت لها قصور الشام ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيركم بيتا وخيرهم نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی تقریب سعید جو تسلسل کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اعلان کے ذریعے سماعت بھی فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کی مناسبت سے آج ہمارا یہ درس نظام مصطفیٰ اس سے معنون کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا اس نشست میں بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم تمام کے لیے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، رب النور شریف کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، متعدد جگہوں پر متعدد نشستوں میں ملاد شریف کی شرعی حیثیت پر تفصیلی خطابات بھی کیے گئے، گفتگو بھی کی گئی، لیکن آج ایک اسپیشل پروگرام ہونے کے حوالے سے چند اس کے نکات اور اس کی بنیاد آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ذکر ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں سے ایک عظیم فضیلت آپ کی اولیت ہے اور آپ کا اس کائنات میں اول ہونا، خدا کی خلق میں اول ہونا اور آپ کے نور مبین کو تخلیق آدم سے پہلے رب کریم نے باقاعدہ بالفعل نبوت کے ساتھ آراستہ کر کے حضرت آدم سے پہلے آپ کو موجود رکھا، تو میلاد شریف اس مبارک محفل کو کہتے ہیں جس میں حضور کے اس خاص وصف کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ مبارک نور جو حضرت آدم کی بھی اصل ہے اور ساری کائنات کی اصل ہے، یہ جن پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، پھر ان عظیم افراد انسانی کا ذکر کرنا میلاد شریف میں شامل ہوتا ہے، یعنی حضور کے والدین کریمین، حضور کے ابوین کریمین شریفین، یعنی حضور کی اولیت کا ذکر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین جن کی مبارک پشتوں کے اندر یہ مبارک نور رہا اور جن کی پاکیزہ صدف اور جن کے پاکیزہ رحموں کی طرف یہ نور منتقل ہوتا رہا، دریحال کے یہ نور حضرت سیدنا عبداللہ کی پشت مبارک میں آیا اور وہاں سے سیدہ عابدہ زاہدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس میں جلوگر ہوا اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو جس نے وجود انسانیت میں سرائیت کرتے ہوئے تمام عالم انسانیت کو رشک جبرائیل بنایا۔ تو یہ جو تسلسل ہے یہ ذکر میلاد ہوتا ہے، میلاد اسی کو کہتے ہیں، یعنی حضور کے اولیت کے فضائل اور حضور کی خصوصیات اور خصائص کو ذکر کرنا، پھر وہ نور مبارک جن سے منتقل ہوا اس کو لانا، اور پھر خاص طور پر جب اس عظیم نور مبارک کہ جو حضرت آدم سے پہلے رکھا گیا اور اسی کی برکت اور اسی کی نسبت اور اسی کی بنیاد پر حضرت آدم اور کائنات کو تخلیق دیا گیا ہے، تو جب وہ واقعی میں وہ نور عالم وجود میں سرائیت کر کے اس عالم رنگ و بو کے اندر اور آب و گل کے اندر جب وہ نور مبارک عالم وجود میں سرائیت کر کے جب اس عالم میں آیا، تو اس وقت اس کے اظہار کے لیے فضیلت کے ڈنکے کیسے بجائے گئے اور کیسی کرامات اور کیسے عجائبات اور کیسے خصائص اور کیسی فضائل اور کیسی برکات اس وقت بیان کی گئی، اس وقت ظاہر کی گئی جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جامعہ بشری کے اندر وجود پا کر اس عالم میں تشریف لانے کے وقت ظاہر ہوا۔ تو اس تمام مجموعہ ذکر کو ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یہ امت نے ہمیشہ تسلسل سے کیا ہے، کبھی اس کا انقطاع نہیں رہا، کبھی اس کے مخالف نہیں رہے۔ ہاں، اس کے مخالف وہ لوگ رہے جو اس کے مقدمات کے مخالف ہیں۔ میلاد کی مخالفت وہ کرتا ہے جو حضور کی اولیت کا مخالف ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی مخالفت کی ضرورت ان لوگوں کو آتی ہے جو حضور کے والدین کے لیے گندا اور پلیت عقیدہ رکھتے ہیں، اور میلاد کے انکار کی ضرورت ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو وہ احادیث کو چھپانا چاہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ کی عظمتیں جو آشکارا ہوئی اور ظاہر ہوئی۔ تو لہذا جن کے نزدیک یہ تینوں باتیں ثابت ہیں اور ان کے نزدیک درست ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر میلاد مناتے ہیں، اور جن کی داڑھی میں تنکا ہے اور جن کا دل پورا کالا ہے اور جو جن سے یہ فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی تو وہ کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے اولیت کے منکر ہیں، ورنہ گاڑ دیے جائیں، اتنے دلائل موجود ہیں، یا حضور کے والدین کے بارے میں چھپ چھپ کر تو مغلظاتیں بکتے ہیں، ممبر پر نہیں کہتے ورنہ عوام ہی ان کو زندہ جلا دے، تو وہ اس چیز کا انکار کرنے کی بجائے ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے، تاکہ وہ فضائل اور وہ خصائل ذکر نہ کیے جائیں۔ یہ پورا اس کا نفسیاتی مطالعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات آپ، کہ کیوں اتنا زور لگایا جاتا ہے، کیوں اس کی اتنی مخالفت کی جاتی ہے اور کیوں یہاں سے اتنی عظمتیں ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار کرنا، اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو چھپانا، لوگوں کے سامنے واضح نہ کرنا، یہ اس قسم کی وہ نفسیاتی خیر و شر کی جنگ جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی محبت اور حضور کی شان و عظمت جو اس میں ذکر کی گئی ہے، اور یہ موضوع بہترین ہے کہ جس میں حضور کی شان و عظمت و جلالت و کرامت کو ذکر کیا جائے، اور اس سے رب راضی ہو جائے گا، اور اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور یہ عظمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور حضور کے ذکر کرنے سے رب مل جاتا ہے، رب کی توحید مل جاتی ہے، تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر صبح شام اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جن کے نزدیک نظریہ معاذ اللہ یہ بےہدا عقیدہ جن کے نزدیک ہے کہ حضور کے ذکر سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، یا حضور کے ذکر سے خدا کا بھول جانا لازم آتا ہے، یا خدا یا حضور کے ذکر سے خدا کے ذکر سے مماثلت اور ذات سے مماثلت اور شرک کا شعبہ ہوتا ہے، وہ ناپاک ذہن اس کا انکار کرتے ہیں، اور جن کے نزدیک خدا کی یاد ملتی ذکر مصطفیٰ سے ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کو مناتے ہیں۔ یہ اس کے بنیادی نفسیاتی اہداف ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات آپ۔ تو جو اظہار کرتا ہے اس کی نیت پیچھے یہ ہوتی ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کی نیت پیچھے یہ ہوتی ہے۔ لیکن خیر وقت اتنا نہیں ہے کہ جس پر تمام باتوں پر تفصیلی گفتگو کی جائے، ہم صرف اپنے دلائل پر توجہ رکھتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس عظیم اور مبارک ذکر کو چھپانے کے لیے اتنے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اتنے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں جو خود اگر وہ غور کریں تو شرم سے ڈوب مریں کہ ہم یہ کیا باتیں حضور کے ذکر کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کبھی یہ ہیلا بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کرام تو رو رہے تھے، اور صحابہ کرام پر تو ایک کیفیت طاری تھی اور تم جشن منا رہے ہو، تو یہ غور نہیں کرتے کہ کتنا بےہدا اعتراض ہم کر رہے ہیں میلاد کے اوپر، اور عقل اور دیانت سے کس قدر ہمارے اندر قلاشی ہو چکی ہے، اور صداقت اور دیانت کا کوئی عنصر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ لا کر بات کھڑی کی جا رہی ہے کہ جناب حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ مردوان بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے، تو یہ اعتراض حضور کے میلاد کو چھپانے کے لیے، روکنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر میں جواب پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ یہ کتنی گنہونی سازش ہے اور کتنی عقل و دیانت و ایمان سے قلاشی کا ثبوت ہے یہ کہنا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام غم منا رہے تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تو احادیث کے اندر موجود ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غم اتنا طویل ہو جاتا ہے؟ اگر شیعہ محرم کے اندر ماتم کرے تو یہی ملا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ربیع الاول گزر کر سفر، اور پھر ربیع الاول محرم گزرنے کے بعد جیسی ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے آگے، تو پھر یہ مولوی خود ہی قاعدہ بھول جاتے ہیں، اور پھر سنیوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ سوگ کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم نے کہا جی آپ تو خود ان کو فتویٰ دے رہے تھے کہ سوگ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، تو اگر شیعہ امام حسین کے غم میں سوگ کریں تو تم کہتے ہو نہ یہ نوحہ جائز ہے نہ یہ سوگ جائز ہے، کیونکہ دلیل تم یہ دیتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے، 3 دن تک سوگ تھا، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں تھا۔ تو میں کہتا ہوں ظالم مولویوں ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ جو فتویٰ دے کر تم ان کو روک رہے ہو سوگ سے، تو تم اہل سننا اور خود سنی ہونے کے مدعی ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی کو سوگ میں منتقل ہونے کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ یعنی ابھی ان کو کہہ رہے تھے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو سوگ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ جناب سوگ 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن ہی حدیث میں سوگ آیا ہے اور امام عالی مقام کو شہید ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو لہٰذا 1400 سال تو کسی کا سوگ نہیں ہے. تو ہم نے اگر یہ کہا کہ جناب شہید عالم کی وصال پاک کو اور سفر رفیق اعلیٰ کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سوگ 3 دن ہی تھا، تو اس کے بعد سوگ منانے کا جواز کیا ہے؟ تو یہ بغض ہوتا ہے جو خام خواہ، وہ کہا نا جناب کسی شاعر نے بڑا گیلا جوتا مارتے ہوئے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گئے. کہ جناب وہی باتیں جو دوسرے کے لیے آپ ذکر کر رہے تھے یہاں پر پیش کیا ایک بات. اور اگر یہ مسلم نظریہ ہے کہ صحابہ نے سوگ کیا تھا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیات النبی پر پوری تقریر کی آپ کے سامنے، سوگ تھا، لیکن حضور کی وفات جو ہے وہ امت کے لیے عذاب یا غم نہیں ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری مماد بھی تمہارے لیے بہتر ہے. مسلم بازار کی صحیح حدیث ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور حیات تو سمجھ میں آتی ہے، مماد کیسے بہتر؟ فرمایا حیات اس لیے بہتر کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور شریعت کا نزول ہو رہا ہے اور میں تمہیں دین بتا رہا ہوں، اور میری وفات اور میرا رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا اور قبر شریف میں جلوگر ہونا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. جو نیک اعمال ہوتے ہیں میں خدا کی تعریف کرتا ہوں اس پر، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش چاہتا ہوں. ایک بات جو سب سے بڑی، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن یہ اگر صحابہ اکرام علی مردوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت غم منایا اور آپ کی وفات کے وقت غم منایا ہے، تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پھر صحابہ اکرام نے اپنے گھر میں شادیاں نہیں کی، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی، یا سب ایسے ہی بیٹھے رہے؟ لیکن جب تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو سرکار کے وصال کے بعد متعدد نکاح حضرت ابو بکر نے بھی کیے ہیں، حضرت عمر نے بھی کیے ہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی کیے ہیں، مولا علی نے بھی کیے ہیں، دیگر اور صحابہ نے بھی کیے ہیں. تو سب سے بڑا جشن تو شادی منانا ہوتا ہے، اور تمہارے نزدیک یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی خوشی جائز نہیں ہے، تو تمہارے گھروں کے اندر شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر صحابہ اکرام کو سب سے بڑا غم لگا تھا، تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے خود شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ شادی تو سب سے بڑا جشن ہوتا ہے، سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہ جو غم کی حد تھی اس وقت تک اس غم کو اپنے لیے گویا کہ سامنے رکھا. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی تعلیم پر عمل کیا اور رب کریم نے ان کے دل پر اس آثار کو خوشی میں تبدیل کیا کہ جس کی بنا پر انہوں نے کونوں میں یا گھروں میں یا ماتم کرنے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آگے پھیلایا، اور جب ضرورت آئی تو شادیاں بھی کی، اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی، اور جشن بھی منایا اور خوشیاں بھی کی. تو یہ تو بالکل بےہدا سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو تم جناب خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو چلو ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں تو تم نے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا انتقال ہو گیا تم شادیاں کر رہے ہو؟ ایسے تو درجنوں دروازے کھل سکتے ہیں. صرف میلاد ہی کی خوشی ناجائز ہے؟ کتنی میلاد آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ہو گیا تھا. ہم نے کہا اگر میلاد نہیں کر سکتے تو آپ بھی شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر میلاد جشن ہے اور جشن ہونے کی بنیاد پر حضور کے وصال کا، حضور کی وفات کا باعث بن کر غم بنتا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور تم شادیاں منا رہے ہو، تم اچھے کھانے کھا رہے ہو، اچھے کپڑے پہن رہے ہو؟ تو یہ فضول سی بات ہے کہ جو اعتراض بننے کی نہ شان کوئی درجہ رکھتی ہے، نہ اخلاقاً کوئی درجہ رکھتی ہے، نہ علم و دیانت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے. ایک بات، کیونکہ میلاد کے، دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنے بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس میلاد پر کوئی خلاف دلیل ہوتی تو یہ دلیل لاتے، ان کے پاس دلیل ہے نہیں اس لیے اٹھ پٹانگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یوں تو یہ قرآن اٹھا اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، یوں تو حدیثیں اٹھا اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر میلاد کی ممانعت پر رسول اللہ کا ایک خطبہ ہوتا یا صحابہ کا ایک عمل ہوتا تو یہ زمین آسمان کے کلامے ملا دیتے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کرتے ہو، کہتے جی میلاد کیوں کرتے ہو، حضور کا تو وصال ہوا تھا. تو اس سے بھی آپ دلیل کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کے موقف کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلائل ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے کہ دلائل اہل سنہ کے پاس ہے کہ حضور کی آمد اور اولیت کے ڈنگ کے قرآن میں بھی بجے ہیں اور حدیث میں بھی بجے ہیں. حضور نے خود ذکر فرمایا ہے، سرکار کے والدین کی کرامتیں قرآن میں بھی ذکر کی گئی، احادیث میں بھی ذکر کی گئی ہیں. اور حضور کی ولادت کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئے ہیں اس کو کسی مولوی نے نہیں بیان کیا، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے خود بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمارا صرف تقاضا یہ ہے اس پر کہ چلیں اگر جشن کی صورت نہ ہو تو کم سے کم خدا تمہیں بھی تو توفیق دے کہ تم ممبر پر بیٹھ کر وہ حدیث تو پڑھ دو کہ جو حضور کی ولادت سے متعلق ہے۔ وہ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہیں لکھی نا، وہ تو رسول اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، تو وہ حدیثیں بھی تو پڑھیں۔ آپ تو اہل حدیث ہیں نا، آپ ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں ایک پر نہیں کرتے، یہ کیا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ساری حدیثیں آپ بیان کریں اور پھر صرف ممبر پر بیٹھ کر یا کا نابود یا کا نستائی نہ پڑھیں، وہ رفان اللہ کا ذکر بھی قرآن ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں آپ، صرف آپ یا کا نابود یا کا نستائی تک اپنی تقریروں کو محدود رکھتے، ان آتے نہ کل کوثر کی فضیلت کبھی آپ نہیں بیان کرتے۔ آپ یا کنابود یا کنستائین کے مضامین پر ساری برسیں عمرے گزار دیتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی اس کے فضائل کبھی نہیں سنے آپ سے ہم نے، تو یہ بھی تو قرآن ہے۔ تو یہودی بننے کی ضرورت کیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جناب بعض آیتوں پر ایمان لانا ہے بعض کا انکار کرنا ہے۔ جہاں ایا کا نابود ایا کا نستائین قرآن ہے، وہی والضحا واللیل اذا سجا بھی قرآن ہے، وہی ووالدیو وما ولد وانت حل بهذا البلد ووالدیو وما ولد یہ بھی قرآن ہے، وہیں پر وللآخرت خیر لک من الاولی الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، یہ سارا قرآن ہے۔ تو لہذا اگر دیانت اگر آپ کو صداقت و تحقیق کے آپ چیمپئن ہیں تو ہم تو کبھی بھی آپ کو وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا والی آیت کے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ اہل سنہ ان آیات پر بھی تقریریں کرتے ہیں اور ان آیات پر بھی تقریر کرتے ہیں، لیکن جیسا موقع ہوتا ہے ویسا خطاب کا انداز ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات آخری میں عرض کر کے پھر اس طرف آتا ہوں، میں نے بعض جگہ پر بینرز دیکھے جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے دیکھے میں نے، اس کے بیٹے نے کراچی میں گزشتہ سال بھی بینر لگایا۔ ذرا ٹک کے سنیے گا میری بات کہ میں اتنا سخت موقف کیوں اختیار کر رہا ہوں، مجھے بھی اخلاق آتے ہیں، مجھے بھی آداب آتے ہیں، ہم نے بھی آداب پڑھے ہیں، حضور کے اخلاق پڑھے ہیں، لیکن یہ جو میں رویہ استعمال کر رہا ہوں اور اتنی سختی جو کر رہا ہوں اس پر ذرا توجہ رکھیں، پوری دنیا سن رہی ہے اس چیز کو۔ اس کے بیٹے نے بھی 12 ربیع الاول کو بادر آباد یہاں پر ایک پروگرام رکھا جی، ذکر مصطفیٰ کانفرنس۔ آپ یوٹیوب پر جائیے، یوٹیوب پر سرچ کیجئے ڈاکٹر اسرار احمد اور آگے میلاد النبی لکھیں تو ایک کلپ کھلے گا۔ اس کلپ کے اندر اس نے ہندوستان حیدرآباد دکن کے اندر تقریر کی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں بڑے معتدل مزاج ہیں، میں نے کہا معتدل مزاج نہیں، وہ گھیر رہے ہیں ان سے آپ حضور کی عظمتوں، کہنے لگے ہم کھولیں کیسا ان کو، میں نے کہا حضور کی عظمتوں کا سوال کرو، اگر حضور کی عظمتوں پر چہرہ کھل گیا تو واقعی میں قرآن کا فیض ملا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ گیا تو یہ ڈرامہ کر رہا ہے، پکا خارجی ہے یہ۔ جن کے لیے موت ہے حضور کی تعریف کرنا، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا موت ہے، سنیوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ ہم خدا کا ذکر کریں تو خدا کا ذکر تو ایسا کرتے ہیں کہ سارے صوفیاء اللہ اور لا الہ الا اللہ کا سبق سکھانے والے وہ سنیوں میں ہی آئے ہیں۔ میں کیونکہ میلاد کا پروگرام ہے اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، کہنے کہ جی آپ توحید نہیں بیان کرتے، میں نے کہا توحید سب سے زیادہ بیان ہی اہل سنہ نے کی ہے، توحید غوث اعظم نے بیان کی ہے، توحید داتا علی حجویری نے بیان کی ہے، توحید محی الدین ابن عربی نے بیان کی ہے، توحید امام ربانی مجد الفسانی نے بیان کی ہے، توحید شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کی ہے، توحید حضرت مخدوم سمنانی نے بیان کی ہے۔ تو یہ توحید جن بزرگوں نے بیان کی ہے، توحید کے تقاضے بیان کیے ہیں، وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے مسائل پر اور اس میں انہماک میں پہنچ کر عقیدہ توحید کے اصل شہد کو چکنے والے ہمارے اکابر ہیں، اور سلسلے بھی پھر سلسلہ قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو یا شرفیہ ہو، یہ دیوبند سے نہیں چلے، الحمدللہ یہ اہل سنہ سے چلے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر توحید کی اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ توحید تو ہے، کون سی ہماری محفل ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا، چاہے ختم قادریہ ہو یا ختم خواجگان ہو، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یاد کے ساتھ معمور ہوتا ہے۔ صوفیہ چاہے چشتی ہو تو وہ مرید کے دل کو گرمانے کے لیے کہتے ہیں زور سے اللہ ہو کیا کر، اور اگر نقشبندی ہو تو کہتے ہیں سانسوں میں اللہ ہو کیا کر۔ تو ہمارے وہاں تو پہلا ہی ذکر جو ہے ذکر الہی ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے کہنے کا مقصد ہے کہ لیکن توحید، توحید کا ذکر اور توحید اور اللہ ہو ہو کرنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن و سنت پڑھ کر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مقبول ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کو بھی بیان کیا جائے۔ آپ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کے والدین کو کیوں نہیں بیان کرتے، چور دروازے نکالتے، سیرت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ایک ٹاپک پر کیوں پھنستے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے 3600 درس سیرت پر دیے ہیں، میں تقریباً 7 سال سے اپنی مسجد میں درس دے رہا ہوں سیرت پر،
لیکن ہمارے درسوں کے اندر بیٹھ کر کوئی حضور کا گستاخ نہیں بنتا، ہم سے سیرت سن کر وہ عاشق ہی بنتا ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کو بھی آپ نے نام بدل دیا ہے، سیرت میں بھی آپ نے عنوان یہ رکھا، بس حضور ایک حضور نے بس رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا۔ میں نے کہا یہ تو عام آدمی بھی رہنے سیکھنے کا آداب جانتا ہے، اگر حضور کی سیرت ہے تو پہلے مقام بتاؤ کہ آمینہ کے لال کی شان کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو۔ تو سیرت میں بھی پہلے حضور کی عظمت بیان کرو تاکہ پتا چلے کہ حضور کی جو سیرت ہے تو وہ حضور کی سیرت ہے، اس لیے کہ آپ کی شخصیت بھی بے نظیر بے مثال، اور لم یاتی نظیر و کافی نظرین مثلینا خود پیدا جانا، یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ آپ کا نہ کوئی مثل آ سکتا ہے نہ کوئی نظیر آ سکتا ہے، نہ آپ کی مثال ہے نہ آپ کا کوئی مثل ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو نا کہ سیرت ایسی بیان کریں کہ دودھ والے اور نبی میں کوئی فرق نہ رہے، مولوی اور نبی میں کوئی فرق نہ رہے۔ تو کہنے لگے یہ عمل، میں نے کہا عمل کو رکھو لیکن ذات کو الگ کرو۔ یہ ضرور ہے کہ غریبوں کا خیال حضور نے کیا، اس عمل میں تو مماثلت ہے لیکن ذات مماثلت نہیں، لیکن آپ کی تقریر سے بو آتی ہے، آپ سیرت بیان کرتے ہیں تو ذات بھی بندوں سے ملاتے ہیں۔ ذات میں تو ابو بکر بھی گردِ راہ میں نہیں ہے، ذات میں تو جبرائیل بھی گردِ راہ نہیں ہے، ساری کائنات مل کر ذات مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ آپ بیان کریں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، ذات میں میرے مصطفیٰ کی مماثلت کوئی نہیں کر سکتا، ہاں تعلیم کی نقل کر سکتا ہے۔ تو سیرت میں بھی فرق کرنا ضروری ہے تاکہ تعلیم کا اور ذات کا، ایسا نہیں کہ لا کر پیش کر دیا۔ جب ایسے ایک آدمی آیا تھا ہمیں ہدایت کی باتیں کر رہا تھا، وہ جو شخصیت آئے تھے وہ تھے جو خدا سے باتیں کرتے تھے اور خدا ان سے باتیں کرتا تھا، وہ خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرتے تھے اور خدا ان کی سب سے زیادہ تعریف کرتا تھا۔ جس نبی پر سلام کرتے ہو تمہیں دل میں درد ہوتا ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے، تو خدا نے نام ہی ان کا محمد رکھا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے تو یہ ہم کر دی ہے۔ تو جس کا نام خدا نے محمد رکھ کر سب سے زیادہ حمد کا اعلان فرما دیا ہے تو اس کا ذکر خدا کو ناراض کرے گا کہ خوش کرے گا؟ تو میرے دوستو دراصل یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، اس کو یہ ایک نفسیاتی قسم کی جنگ ہے۔ جبرائیل وارے وارے جاتے ہیں حضرت آدم پر، ابلیس تس سے مس نہیں ہوتا، سجدہ کرتا ہے لیکن حضرت آدم کا ادب نہیں کرتا، تو وہ فکر آج تک آ رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے نبی کی محبت کو ذریعہ سمجھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف اپنے سجدے کو ذریعہ سمجھتا ہے۔ جو صرف اپنے سجدے کو ذریعہ سمجھے وہ ابلیس ہے، اور جو نبی کے ادب کو ذریعہ سمجھے وہ حضرت آدم ہے، وہ حضرت جبرائیل ہے۔ کہ حضرت جبرائیل نے رب سے ملنے کے لیے حضرت آدم کے وجود کو اور آپ کی ذات کے ادب کو ذریعہ بنایا، اور جبرائیل اور جو ابلیس ہے اس نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ سے ملنے کے لیے محض اپنی عبادت کو ذریعہ بنایا، اور رب کریم نے فرمایا کہ محض عبادتیں میری بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک میرے محبوبوں کی محبت کا رنگ اس پر نہ چڑھ جائے۔ تو آپ کہتے ہیں جی میلاد ہے کہ نہیں، میں نے کہا پہلے یہ بنیاد سمجھے، سارا چکر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ آگ یہاں سے لگی ہوئی ہے، بات یہاں سے ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میرے دوستو مختصراً کہ حضرت آدم کے لیے بھی حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں، جمعے کے دن پیدا ہوا، جمعے کے دن انتقال ہوا، لیکن جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ کوئی حدیث ہے تو آپ پیش کریں، قرآن ہے تو آپ پیش کریں، روایت ہے تو آپ پیش کریں۔ حضور نے اگر ایک بھی خطبہ دیا ہو کہ میرے وصال کے بعد میرے والدین کا ذکر نہ کرنا، میرے میلاد کا ذکر نہ کرنا، میری پیدائش کا ذکر نہ کرنا، بلکہ حضور نے ہمیشگی پیر کے دن روزہ رکھ کر فرمایا کہ آج میں روزہ رکھ اس لیے رہا ہوں کہ میرا میلاد ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ اہل حدیث سے، آپ نے کتنے دن پیر کے روزے رکھے؟ کہا جی ہمیشہ رکھا۔ میں نے کہا یہ بتا کر کبھی رکھا کہ حضور کا میلاد ہے؟ کہ لگے نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں تو یہ آیا تھا کہ جب پوچھا کہ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے، فرما فی ولدت، تو آج میری پیدائش کا دن ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے جرت ہوئی کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ حضور کی پیدائش کا دن ہے یا حضور کے میلاد کا دن ہے؟ نہیں بتایا آپ نے۔ تو قصور آپ کا ہے، سورج کا نہیں جو چار دنگ عالم کو روشن کر رہا ہے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو لہذا آپ اپنے نظریے درست کریں کہ آپ نے اللہ کو سمجھنے کے لیے جو قوانین بنائے وہ درست نہیں ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے قوانین وہ بنائے جو رب نے خود مہیا کیے ہیں، جو رب نے خود مہیا کیے ہیں۔ غلطی یہاں لگتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے قاعدے بناتے ہیں۔ نہیں، بس اللہ ہی کو مانو، کسی کو نہ مانو۔ تو اللہ کو اگر صرف اللہ ہی کو ماننا ممکن ہوتا تو الیعاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، پھر تو اللہ کے لیے کوئی جگہ بھی ہوتی جہاں وہ بیٹھا ہوتا تاکہ ہم اس کے قریب تو جاتے کہ وہ ہے کہاں پر. اگر ڈائریکٹ اللہ کو ماننا متصور ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیعاذ باللہ الیعاذ باللہ پھر خدا کو کوئی جسم بھی ہوتا جس کو جا کر ہم چونتے، جس کی آواز کو ہم سنتے. لیکن اللہ جگہ سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، خلقی ہر صفت سے پاک ہے. تو پھر اللہ کو مانے کیسے؟ فرما محمد کو مانو نا، ان کو چومو. کہ مولا تجھ سے پیار کیسا کرے؟ کہ میرے حبیب سے پیار کرو نا. مولا تیرے ہاتھ کیسے چومے؟ کہا ان کا ہاتھ چومو نا. مولا تیرے گرد کیسے گھومے؟ فرما ان کے حضور تعظیم میں قیام کرو نا. فرما یہ مظہر ہے میرے، میری رحمت، میری کرامت، میری جلالت ان میں آتی ہے اور ان کے ذریعے آشنا ہوتی ہے. یہ آئینہ ہے میرے ذات کا، جنہوں نے ان کا ادب کیا، اصلا ان کا نہیں میرا ادب کیا ہے. تم میری محبت کو پا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہیں پیدا کیا ہے کہ ان کے تو قریب ہو سکتے ہو نا، جو ان کے قریب ہو گیا وہ میرے قریب ہو گیا. میں نے اپنی محبت کو جسم تو دینا نہیں تھا کیونکہ میں جسم و جسمانی سے پاک ہوں، لیکن محمد کے اندر اپنی محبت کو رکھ دیا اور ان کو تمہاری طرح بنا کر بھیجا، اس لیے کہ تم ان کے قریب آؤ اور ان کے قریب آ کر پھر میرے قریب آ جاؤ. سمجھا؟ تو اگر ڈائریکٹ خدا سے ملنا ہوتا تو پھر خدا کہیں بیٹھا ہوا ہوتا، الیعاذ باللہ مسئلہ ہی ختم ہوتا. اس لیے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک مسئلے میں حل کر دیا. حضور نے فرمایا اللہ میں کبھی غور مت کرنا، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، فرما گمراہ ہو جاؤ گے. مولوی کہتا غور کریں غور کریں، حضور کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے، حضور کہتے ہیں حرام ہے، اللہ میں غور ہو ہی نہیں سکتا. کہ ایک جگہ نہیں درجنوں سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں فکر نہ کرنا ورنہ شیطان اٹھا کے پٹک دے گا تجھے. تو کیا کریں، کیسے رب کو پائیں؟ فرما فکروا بعلی اللہ، اللہ کی جو نعمت ہے اس میں غور کرنا. اللہ میں غور کرنے سے خدا نہیں ملے گا، اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے سے ملے گا. تو اللہ کی نعمت عظما ہے کون؟ محمد الرسول اللہ. تو یہ بنیاد تو آپ اپنی درست کریں، پھر آپ کو میلاد بھی سمجھ میں آ جائے گا، انگوٹھا چومنا بھی سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو مسئلہ علم غیب بھی سمجھ میں آئے گا، کھڑے صلاۃ والسلام بھی سمجھ میں آئے گا. آپ نتیجے پر مناظرہ کرتے ہیں، آپ بنیاد پر تو سمجھیں کہ آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر حضور کو سلام پیش کر رہا ہے، آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ ان کے نام کو چوم رہا ہے، آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جیسے میرے آقا ایسا کوئی نہیں. اس نتیجے پر غور نہ کرو، وہ بنیاد دیکھو جس کی بنا پر یہ نظائر سامنے آ رہے ہیں. تو وہ محبوبیت کا درجہ ہے، وہ قرب کا درجہ ہے. تو میرے دوستو میلاد کا بھی جو فلسفہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ وہ تین موضوعوں کا مجموعہ ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت پاک، کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، جن سے یہ مبارک نور جو سب سے پہلا پیدا ہوا، یہ جن کی مبارک پشتوں میں آیا اور پھر مبارک رحموں میں آیا، ان کا بیان. اور پھر جب یہ عالم وجود اور عالم رنگ و بو کے اندر جسم میں ڈھل کر ظاہر ہوا، اس وقت جو خدا نے کعبے کی محرابوں کو اس کے لیے جھکایا اور کعبہ خود سجدے کے لیے جھکا، سارا عالم اٹھ کر سید آمینہ کے حجرے تک آیا، ان روایات کا ذکر کرنا، کہنے لگے یہ تو ہے آپ کر رہے ہیں، کیا حضور نے کیا؟ میں نے کہا حضور نے نبی کیا ہوتا تو ہے ذکر خیر، جائز ہوتا، لیکن خدا کی قسم یہ ساری باتیں حضور نے خود بیان کی ہیں، یہ ساری حضور کی حدیث ہے، حضور نے خود اپنی اولیت کا ذکر کیا. ہمیں کیسے پتا چلا حضور پہلے ہیں؟ صحابہ نے خود پوچھا، حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں حضور متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب ہوئے؟ حضور نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی ہو گیا. تو یہ اعلی حضرت بتا رہے ہیں یا رسول اللہ خود بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا حدیث سے کہاں لے جاؤ گے؟ بخاری مسلم کی شرح پر حدیثیں موجود ہیں کہ وہ ابھی منجدر فی تینہی، میں اس وقت نبی ہو گیا تھا جب میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا. تو کہنے لگے جی سب سے پہلے تو آدم ہے، تو میں نے کہا حضرت آدم تو پیدا نہیں ہوئے، حضور کہتے میں موجود ہوں. میں نے کہا تم نے آیت مساق نہیں پڑھی کہ جب ساری، کہنے وہ تو اللہ کے علم میں تھے. میں نے کہا اللہ کے علم میں تھے تو اللہ کے علم میں تو حضرت آدم بھی تھے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ آدم بنے نہیں میں تھا؟ اگر صرف اللہ کے علم میں تھے تو وہ آدم بھی تھے، اگر صرف اللہ کے علم میں تھے وہ تو آدم بھی تھے،
تو حضرت آدم کو ہٹا کر کیوں ذکر کیا؟ فرما آدم صرف علم میں تھے اور میں بالفعل خارج میں موجود تھا، میں علم سے وجود میں آ چکا تھا، علم سے وجود میں آ چکا تھا. آیت مشاق اٹھا کر دیکھیں جو قرآن میں موجود ہے تیسرے پارے کے اندر، جب رب کریم نے روحوں سے عہد لیا تو علم سے نہیں لیا، باقاعدہ روح محمد موجود تھی جن کے بارے میں فرما کہ انہیں یہ منصب دے کر میں بھیجوں گا، اگر یہ تمہارے دور میں آ گئے تو رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو. تو میرے دوستو ایک نہیں ہے، درجنوں مراحل موجود ہے. اور اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس روایت کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اس کی سند پر بحث ہوئی لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ تلقی بالعلماء قبول، یعنی ہمیشہ اس روایت کو ان علماء نے لیا ہے کہ جو صداقت اور امانت کے پیکر ہے. یہاں تک کہ حسین احمد مدنی جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے شیخ کہے جاتے ہیں، انہوں نے حسام الحرمین کا جواب دینے کی کوشش کی تو شہاب الساقب میں لکھا کہ وہ اور لوگ ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. تو میں نے کہا بیان کرو پھر. گنگوئی صاحب نے فتووں میں لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری حدیث ہے اور درجنوں کتابوں کے اندر مفسرین نے نقل کیا. تو ایک کہیں پر حضور یہ فرما رہے ہیں میرے نور کو پیدا کیا، کہیں پر فرما رہے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے پہلے میں موجود تھا، کبھی فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کا مٹی میں پانی ڈال کر اس گویا کہ اس خمیر کو گودا جا رہا تھا، اس سے پہلے خدا نے مجھے پیدا کر دیا. کہیں فرما رہے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان کے مراحل حضرت آدم طے کر رہے تھے اور اللہ نے مجھے پیدا کر دیا. تو یہ حدیثیں کیا کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہی؟ کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہی؟ کلو بدت دلالہ، ساری فضیلتیں وہی روایت بیان کرتی ہے. اس حدیث سے کوئی اشارہ نہیں بیان ہو رہا، اس سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی. یہ حضور ایمی فرما رہے ہیں یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کہنے کا مقصد ہے. تو میں نے کہا آپ سمجھا دیں. کہنے کہ جی فضیلت ہے اس میں. تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اسی کو بیان کرنا میلاد ہے، اسی کو بیان کرنا میلاد. یہ حدیث کہاں جائیں گی؟ یہ روایت کہاں جائیں گی؟ میں روایت آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں، اور اکثر پھر میں سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے شور شرابے سے ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں میلاد نہیں ملا، حدیث میں دیکھا میلاد نہیں ملا، تاریخ میں دیکھا میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں دیکھا میلاد نہیں ملا. ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں آپ کو پتا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ پہلا سوال ہمارا یہ. آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے میلاد نہیں ملا، حدیث میں میلاد نہیں ملا. ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میلاد کہیں نہیں لکھا ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں پیدائش کا دن. میں نے کہا آپ کو یہ لفظ کہیں نہیں ملا؟ کہنے لگا یہ تو ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ میلاد نہیں ملا؟ تو یہ نام کچھ لیتے ہیں بات کچھ کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو کہیں ملا ہی نہیں ثبوت میلاد کا، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا. تو میں نے کہا بھائی ملنے سے پہلے تو پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا. آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ جو 100 سال لگا کر آپ نے لائبریری چھان لی، اتنی زحمت گوارا کی، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی، کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے کہ میلاد کہتے کس کو، پھر تحقیق کرتے نا. کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ جی ہمیں قرآن میں میلاد نہیں ملتا ہے، حدیث میں میلاد نہیں ملا، صحابہ کے تسلسل میں میلاد نہیں ملا. تو میں نے کہا بیٹھ کر پہلے یہ طے کریں نا میلاد کہتے کس کو ہیں، کس کو کہتے ہیں میلاد، میلاد کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے. آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو معنی بتا دیجئے. کہنے لگے جی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی مسلم شریف میں حضور نے فرمایا کہ پیر کا روزہ میں رکھتا ہے اس لیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں میلاد کا لغوی معنی پیدائش ہے، تو کیا قرآن کے اندر انبیاء کی پیدائش پر سلام نہیں بھیجا گیا؟ میں نے کہا تمہاری پیدائش پر تو کوئی سلام نہیں آیا لیکن انبیاء کی پیدائش پر سلام آیا. کہنے لگے جی آیا. تو میں نے کہا کب بیان کیا جائے گا؟ کہنے لگا کب کیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ ربیع الاول میں کیا جائے گا، اور اسی بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں. سر آپ نے اتنا بڑا کر دیا، پیٹ اتنا بڑا کر دیا، مدرسے 10 منزل کے بلا، آپ کو اردو نہیں آتی، عقل نہیں ذرا سی بھی، سمجھتے نہیں آپ کہ جناب جب میلاد، یعنی ساری زمین آسمان کے کلابے آپ نے ملا دیے. اسرار احمد کا یوٹیوب پر کلپ میں بیان کر رہا تھا آپ کو کہ حیدرآباد دکن کے اندر اس نے تقریر کرتے ہوئے جملے کہا، آپ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پر، اور ڈاکٹر اسرار کا کوئی چیمپئن ہے اگر مل لے تو میں کہوں گا کہ وہ ہم پر بڑا احسان کرے گا کہ ہم نے بھی سینے پر قرضہ رکھا ہے. میں کہتا ہوں ملے، اور تنظیم اسلامی کو میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. آپ سنیے وہ لفظ، اب توجہ رکھیے اس بات پر کہ جو لفظ اسرار احمد نے کیا ہے، پوری عربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اور وہ لفظ کیا تھا میرے دوستو؟ کوئی کہیں گے آپ اتنے زور سے کہہ رہے ہیں، ذرا لفظ سنیے آپ. وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے جو نیٹ پر ڈلی ہوئی ہے. نیٹ پر ڈالا اس لیے جاتا ہے کہ سب سنیں. اگر وہ کر کر بھلا دی گئی ہوتی تو میں کہتا خرچ کم جہاں پانچ کلو مر گئے ہیں، لیکن اس کو لایا اس لیے گیا کہ ان کا نظریہ بتایا گیا ہے. تو الحمدللہ جو حضور کا میلاد، جو سراسر حضور کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کی اولیت، حضور کی نورانیت، حضور کی شرافت، حضور کی کرامت، حضور کے معجزات اور حضور کے والدین کی پاکیزگی کا ذکر ہے، جو اس کے خلاف بولے گا تو الحمدللہ اس کی صداقت میں ہم دفاع میں بولیں گے. لفظ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے کہ جو میلاد کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. یہ لفظ ہے، جہاد کرو ان کے خلاف. یہ لفظ ہے، میں پڑھتا ہوں. کہتا ہے وہ کہ جو میلاد کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، دل میں ان کے لیے بغض رکھو. آپ سارے مسلمان بیٹھے نا الحمدللہ. اس لفظ سے صرف سفید داڑھی اس کی ہو گئی تو بچ جائے گا کہ نہیں؟ وہ تو درس قرآن دیتے تھے. میں نے کہا شیطان تھے جو حضور کی تعریف کے لیے امت کو یہ کہے کہ حضور کی عظمت جو بیان کرے میلاد میں اس کے دل میں بغض رکھو، اس کے خلاف جہاد کرو. تو میں کہتا ہوں مجھے یہ ذکر کیا جائے کہ رسول اللہ نے جو بڑھ بڑھ کر اپنے والدین کے فضائل بیان کیے ہیں. حضرت عباس کو صرف ایک دفعہ ایک کافر نے تانا دیا تھا، رسول اللہ نے منبر پر آ کر بتایا کہ میں کون. کہا آپ اللہ کے رسول. فرمایا چپ ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں آمینہ کا بیٹا ہوں. تو یہ رسول اللہ کے جذبات ہیں اپنے خاندان کی عزت و کرامت کو بیان کرنے کے. اور اس پر یہ کہا جائے کہ جو حضور کا میلاد کرے، حضور کے والدین کی عظمت بیان کرے، اس کے خلاف جہاد کرو اور دل میں بغض رکھو. آپ سمجھ گئے؟ آپ نام تو تنظیم اسلامی، تو آپ کے نزدیک کیا کنہیا اور کیا؟ اور جب ان کا برتھ ڈے آتا ہے تو یہ منانے میں کبھی آسرا نہیں کرتے. اخباروں میں عام دن ہم پڑھتے کہ آج مودودی کا برتھ ڈے تھا، آج فلانے کا برتھ ڈے تھا، لیکن کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. لیکن آمینہ کے لال کی پیدائش آتی ہے تو آسمان بھی بہارے اور وہاں سے کرامتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور فرش زمین کے اوپر مسلمان اپنے کلیجے اور اپنے دل کو ہتھیلی پر لا کر حضور کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی سب سے بڑی بات میرے دوستو، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ کس کی مخالفت مول لی جا رہی ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ. داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھانے میں، یہ نہیں سوچتے. میں نے کہا بھائی آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سارا زور کس کے خلاف صرف کر رہے ہیں؟ آپ کسی مولوی صاحب کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. آپ غلطی میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مولوی کا جواب دے رہا ہوں، کسی فرقے کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی قائد کے خلاف بول رہا ہوں، میں کسی تحریک و تنظیم کے خلاف بول رہا ہوں. او ظالمو، تم محمد الرسول اللہ کے خلاف بول رہے ہو، اس محمد عربی کے خلاف بول رہے ہو جس کے ذکر کے لیے خدا نے فرمایا وعفانا لک ذکرک. حبیب، تیرے ذکر کو چاند دن عالم کے اندر پھیلانا یہ رب کی ذمہ داری ہے. کس کے خلاف بول رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ یہ کبھی غور کیا یہ لیکچر کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ ذکر حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کبھی کبھی تو میں یوں لگتا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کن لوگوں سے مخاطب ہوں اور کن کی تحریریں پڑھ رہا ہوں. یہ تو لکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح کے بہت بڑے کسی دشمن کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے، کسی بہت بڑے دشمن کے خلاف کوئی مہاسڑا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا تانا، اللہ کے محبوب کے ذکر کے خلاف اتنا شور. اور اگر پوچھ لیا جائے مدرسہ دیوبند کے پرنسپل رشید گنگوہی سے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا برتھ ڈے منانا کیسا ہے، کہ لگے جی بالکل جائز ہے، اور کہا کہ حضور کا میلاد کیا جائے اور میلاد میں صحیح روایتیں بیان کی جائے، کرنا کیسا ہے؟ کہتے بدعت و ناجائز ہے. آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ میں شخص کا نام صرف تعارف کے لیے لے رہا ہوں، لیکن ظلم یہ دیکھیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ظلم دیکھیے کہ کس کے خلاف بولا جا رہا ہے. عام بچے کی پیدائش کے ذکر کو جائز رکھا جا رہا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب جن کا نام کلمہ مبارک میں ہے، جن پر یقین کیے مانے اور محبت کیے بغیر نہ نماز بچا سکتی ہے، نہ روزہ بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. ان پر ایمان لانا پہلے ہے، ان سے محبت کرنا پہلے ہے. مولا علی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، یا رسول اللہ آپ آ کر اپنی محبت کے قالب میں آپ نے ڈھالا، اب تو ہم رشک جبرائیل بن گئے ہیں. ایک آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو اور ایک صحابہ سمجھتے ہیں. آپ حضور کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، صحابہ حضور کے تھوک کو بھی چاٹ لیتے تھے. آپ حضور کی یاد کو پسند نہیں کرتے، صحابہ بولو براز کو نوش کر لیا کرتے تھے، آپ حضور کی تصور اور انگوٹھا چومنے کو بدعت کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے، تو فرق کیا ہے؟ تم محض بندہ سمجھ رہے ہو اس لیے تم سے گستاخی ہو رہی ہے، وہ اللہ کا محبوب سمجھتے تھے اس لیے بولو براز بھی پی جایا کرتے تھے. فرق نظریہ کا ہے، تم نے نیتیں درست نہیں کی. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے باپ سے مخاطب ہو اور ذہن میں ہو کہ ابھی دکان پر اس کو تازہ تازہ کوئی چور سے اس کا سامنا ہوا ہو اور اس نے ڈاکو کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہو، اور جب آیا ہو تو آنکھوں سے وہ دیکھ تو باپ کو رہا ہو لیکن آنکھیں نہیں کام کر رہی ہو، اور غصہ اتنا غالب آ جائے کہ آنکھ کے سامنے چربی آ جائے اور وہ باپ کو بھی چور سمجھے اور گالیاں دینا شروع کر دے، لوگ کہیں گے تم کس سے مخاطب ہو؟ اس کو پتا ہی نہیں میں کس سے مخاطب ہوں، وہ تو اب تک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی چور سے مخاطب ہوں، حالانکہ باپ سامنے کھڑا ہے. تو عقل مند آدمی ایک بزرگ کہنے لگے اس کو ہلا کر کہ تم ہوش میں ہو، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو جس طرح ایک نشئی اور جس طرح ایک ایسا پاگل جو باپ کے سامنے کھڑا ہو لیکن اسے ہوش نہ ہو کس سے مخاطب ہیں، یہ قرآن و سنت پڑھ کر نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں، ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں. اور جنہیں پتا ہے تو وہ نبی تو نبی، وہ تو نبی کی شہر کی مٹی کو اپنے لیے جاننے اور ایمان سمجھتے ہیں. تو میرے دوستو یہ غنودگی چڑھی ہوئی ہے خباثت کی دماغ پر، جب تک توبہ کر کے استغفار کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی پناہ لے کر شیطان کے سر شر سے رب کریم کی پناہ جب تک نہ لی جائے اور جب تک لاحول کی تسبیح کثرت سے کر کے اس غلیظ خیال کو دل سے ہٹایا نہ جائے تو شمع محمدی کی کرامتیں اور اس کی لذتیں اور میلاد کی برکتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ نفسیاتی مریض ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ مرض ہے. یعنی کبھی کبھار انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، تو یہ دماغی طور پر تھک گئے اور ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم ابن عبد الوہاب نجدی کا ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور تھکے ہیں، واقعی میں تھکے ہیں. اس لیے یہ لکھتے ہیں کہ شیطان کے علم میں تو قرآن کی آیتیں بہت ہیں کہ شیطان بڑا عالم تھا لیکن رسول اللہ کے علم پر کوئی آیت نہیں ہے. تو یہ دماغی تھکا ہوا آدمی نہیں ہے کہ بالکل کلاش ختم ہے، عقل ہی نہیں ہے. اور یہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تم لکھ رہے ہو کہ رسول اللہ کے شیطان کے علم کے لیے قرآن کی شرعی نصوص قطعیہ ہے، یہ جو مٹھی نے لکھا برہنے قاطعہ میں کہ شرعی آیتیں شیطان کے علم پر موجود ہیں لیکن رسول اللہ کے علم پر کون سی آیت ہے؟ تو کوئی اس کو پکڑ کے ہلایا نا کہ مولوی صاحب ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس سے مقابلہ کرا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ شیطان کے لیے قرآن سے علوم تم تسلیم کر رہے ہو اور رسول اللہ کے لیے علم ثابت کرنے والوں کو مشرک کہہ رہے ہو؟ تو یہ نفسیاتی مرض ہے اور یہ روحانی مرض ہے، اس کو تصوف کے اندر قبض کی کیفیت کہتے ہیں. معاذ اللہ، ایک ہوتا ہے جسمانی قبض، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن تصوف کا قبض یہ ہوتا ہے کہ روحانیت رک جاتی ہے، الحاظ باللہ روحانیت رک جاتی ہے، کبھی بندے کو ذکر میں لذت آتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذکر سے نفرت ہو جاتی ہے، معاذ اللہ. تو یہ قبض کی کیفیت ہے. صوفیاء کرام اپنے احوال پر غور کرتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں. مخدوم پاک نے اس پر بڑا خوبصورت درس دیا ہے، وہ کبھی راہ درسوں میں ذکر کروں گا. داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کہے تو دل کے اوپر اللہ کی یاد کا شہد بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ پوری رات لا الہ الا اللہ پڑھیں تو نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ذوق آتا ہے نہ دل کی کوئی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کو روحانی قبض کہا جاتا ہے. یعنی تم سے کوئی خطا ہوئی ہے، تم سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ کیفیت چھین لی گئی. اگر صوفیہ کو کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ رات دن رونا دھونا شروع کر دیتے اور استغفار استغفار استغفار، مولا معاف کر دی، یہ کیفیت کیسے گئی؟ جب تک اس کیفیت کو پاتے نہیں، جب تک اس کیفیت کو پاتے نہیں. تو ابو بکر اگر حضور کو دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں اور ابو جہل دیکھے تو نفرت کرے. تو ایک کو روحانیت مل رہی ہے، ایک کو قبض ہے. اور جس کو قبض کی کیفیت ہے تو قرآن نے کہہ دیا یہ قبضی ہے. کیوں؟ سمن، یہ بہرا ہو گیا ہے، کیونکہ کانوں پر قبض لگا دیا گیا ہے. حضور کی آواز کی سریلی اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور صحابہ وہ جب حضور بات کرتے تو وہ آنکھوں کو بند کرتے کہ واہ واہ کیا آواز ہے. اور کافر اگر حضور کے سامنے کھڑا ہو تو حضور کی آواز کو سن کر بھی نہیں سمجھ پاتا کیونکہ یہ روحانی مرض ہے. قرآن نے کہا سمن سمن بہرے ہیں, بکمن اندھے ہیں, کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے مولوی ہیں, وہ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں. بخاری شریف کے اندر ہے, مدینے کے اندر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے وہ, حضرت فاروق اعظم ان کے دوست ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تم نے حضور سے مناظرہ کیا یا ایسے ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مناظرہ نہیں کیا میں نے. کہا یہودی ہو تم تو سخت دل تھے, تم نے حضور کا کلمہ کیسے پڑھا؟ کہا چہرہ دیکھا ایمان مل گیا, چہرہ دیکھا میں نے. بخاری شریف میں فرمایا چہرہ دیکھا, اور چہرہ کہتا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں سچے کا چہرہ ہے. تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف عبداللہ بن سلام, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, اس وقت اپنا نام اور اپنا خاندان بھلا کر صرف حضور کا امتی بن کر سنیں اس بات کو تو آپ کو اس کی روحانیت پتا چلے گی. یعنی عبداللہ بن سلام یہودیوں کے جید عالم ہیں, وہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت بریدہ بن خصیب الاسلمی جو قریش کے کہنے پر 1000 اونٹ لینے کے لیے راہ ہجرت کے اندر حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں, حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے, مدینے کی سرحد سامنے موجود ہے, بریدہ الخصیب الاسلمی جو ہیں وہ 100 کے قریب نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور حضور کا محاصرہ کر لیا, اور حضور کے چہرے مبارک پر نقاب ڈالا ہوا ہے کیونکہ ریت اڑ رہی ہے, دوپہر کا وقت ہے اور وہاں طلال بدر و علینا پڑھنے والے انتظار کر رہے ہیں. بالکل سفر ہجرت 12 دن کا تھا, یہ سمجھ لیجیے کہ 11 دن کی صبح ہے اور بالکل مدینہ قریب آ رہا ہے, بلکہ یثرب قریب آ رہا ہے جس کو قدم رکھ کر میرے آقا مدینہ بنائیں گے, جس پر قدم رکھ کر میرے آقا مدینہ بنائیں گے. اور جب میرے آقا نے قدم رکھ دیا تو اب مدینہ مدینہ ہے, یثرب نہیں ہے. اب مدینہ مدینہ ہے, یثرب نہیں ہے. اب اگر کسی نے یثرب کہا تو کفارے میں اس کو 10 دفعہ کہنا پڑے گا, مدینہ 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 مدینہ, پڑھے میرے ساتھ مل کر, مدینہ 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 مدینہ, اس کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ سرکار کے قدم لگ گئے, اور جب سرکار کے قدم لگ گئے یثرب کی نحوست ختم ہو گئی, اب جبریل بھی اس خاک پر سجدہ کرتا ہے. شرف جس کو حاصل ہوا انبیاء سے ہے وہی حسن افتخار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لامکاں تاجدار مدینہ. تو باب دیکھیے کہ بریدہ بن خصیب, ملاد پر تو آپ نے درجنوں تقریر سنی ہے, میں صرف وہ نظریہ بتانا چاہ رہا ہوں. فکر, یہ فکری جنگ ہے. اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوست, کہ دین کیا ہے, فرما وہ بھی ایک فکر ہے. کہ ابو جہل کیا ہے, کہا وہ بھی فکر ہے. جس طرح کہتے ہیں حسین فکر کا نام ہے, یزید بھی ایک فکر کا نام ہے. حسین ایک فکر کا نام ہے, اچھائی کی فکر حسین ہے, بدکاری کی فکر یزیدیت ہے, سمجھ رہے. تو دین کیا ہے, دین یہ پڑھنا پڑھانا یہ تو نصاب اور تعلیم خارجی چیز ہے, اصل دین کیا ہے, کا ایک فکر ہے. کا کون سی فکر؟ کا جو مصطفیٰ کو یاد دلائے, یہ اقبال نے کہا. اور کا ابو جہل کون ہے؟ کہا وہ مر تو مکہ میں گیا لیکن قیامت تک اس کے اثرات ہیں. کہا ابو جہل بھی ایک فکر ہے. کہا کون؟ جو مصطفیٰ سے دور کرے. یہی کہا نا, اگر بعون رسیدی تمام ابو لحبیس, جو تجھے مصطفیٰ تک جانے سے روک دے وہی فکر ابو لحبی ہے. تو میرے دوستوں یہ فکروں کی جنگ ہے. کس کی ہے؟ تو دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو حضور تک لے جائے. دین اس فکر کا نام ہے جو دل میں نبی کی محبت کو اجاگر کرے, دل میں نبی کی محبت کو اجاگر کرے, پیار کو اجاگر کرے. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھنے والے کئی قسم کے ہیں, لیکن جن کا عرش الہی سے براہ راست رابطہ ہو گیا ہے وہ ایک ہی نظر میں کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ایک ہی نظر میں. اور جن کو زیادہ ملتا ہے تو وہ بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں, جیسے ابو بکر ہے. جن کے لیے کشادگی زیادہ ہو گئی اور جن کے لیے پورا دریا بہ رہا ہے, پورا دریا بہ رہا ہے اور خواب میں دیکھ لیا انہوں نے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری جھولی میں چاند اتر آیا ہے, تو وہ روحانی کیفیت کا اظہار ہوا. اور جب سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میں وہی ہوں جسے خواب میں دیکھا تھا. تو جس کے لیے روحانیت کشادہ ہو جاتی ہے میرے دوستو, پھر وہ ایک جھلک اور بلا دلیل ایمان لاتے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ بریدہ بن خصیب علیہ السلمی, جب حضور کو گھیر لیا انہوں نے 100 نوجوانوں کے ساتھ, تو جب ان کے نوجوانوں کی شور کی آواز آئی, ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں, جب شور کی آواز آئی تو سرکار نے پوچھا
حضرت ابوبکر سے کون ہے؟ کہا حضور 100 سوار ہیں جمع ہو گئے کافی تعداد میں. فرمایا میرے قریب کرو اس کو. بریدہ بن خصیب قریب آئے. بریدہ نے 3 سوال کیے حضور سے. حضور نے 3 سوال کیے. بریدہ نے جواب دیے. جب وہ مطمئن ہوئے خاموش رہے, سرکار نے چہرے سے نقاب اٹھایا. ابو جہل صبح شام دیکھتا تھا, ابو لہب صبح شام دیکھتا تھا, بریدہ بن خصیب صرف گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے. ایک نظر چہرے پر پڑی, قلبی کشادگی تھی, شرح صدر تھا, روحانی قبض نہیں تھا, عرفان الہی متوجہ تھا. جیسی چہرے کو دیکھا دریا بہنے لگا. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو قصور اس کا ہے, اس چیز کا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی کہے جی زیادہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے. سب سے زیادہ تو ابو لہب نے دیکھا ہے, قریب رہ کر دیکھا ہے, چچا ہے. ابو جہل نے قریب سے دیکھا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا اسے. اور بریدہ نے ایک نظر دیکھا, اسی مکہ کے رہنے والا, وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے. وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے. یہودی جو فطرتن حضور کی عظمت میں بغضی ہیں اور نچر ہیں, پلیت ہیں, ڈھیٹ ہیں, لیکن وہی عبداللہ بن سلام جو ان کی قوم کا امام ہے, لیکن چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو میرے دوستو یہ فکری جنگ ہے, سمجھ رہے کہ میلاد کرنا جائز ہے نہیں. میں نے کہا یہ بات کی بات ہے, پہلے اس کو سمجھیں آپ. یہاں سے یہ کانسیپٹ جس کا کلیئر ہو گیا تو وہ انگوٹھا بھی چومے گا, خاک مدینہ بھی چومے گا. اور جس کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا وہ کہے گا جی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے خدا ملتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فتاوی سلفیہ اٹھا کر دیکھیں لیڈیزوں کا, اس میں اسماعیل گجروی سے یہ پوچھا گیا کہ جناب لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا؟ کہ لا الہ الا اللہ سے معاملہ پورا ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ سے معاملہ پورا ہو جاتا ہے, بس اسی سے تقاضا پورا ہو جاتا ہے. جبکہ 14 صدیوں سے مفسرین لکھتے رہے کہ لا الہ الا اللہ عنوان ہے اور اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پائے گا, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پائے گا. تو اس سے مراد نہیں کہ اتنا ہی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں علم شریف پڑھیں, وہ کہے الحمدللہ. آپ کہیں گے علم شریف پڑھیں, اس نے کہا جی الحمدللہ. آپ نے کہا جی علم شریف پڑھیں, اس نے کہا الحمدللہ. آپ نے کہا علم شریف پڑھیں, اس نے کہا پڑھ تو رہا ہوں. تو بچے نے کہا کہ پگلے, یہ پورے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تجھے. علم شریف سے مراد سورہ فاتحہ ہے, یہ عنوان ہے. تو کلمے کا عنوان لا الہ الا اللہ ہے. تو حضور نے عنوان کے تحت فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ یعنی پورا محمد رسول اللہ تک پڑھا وہ جنت میں جائے گا. یہی ملا علی قاری نے لکھا, یہی محدثین نے لکھا, یہی اس کی شروعاتیں ہیں. تو میرے دوستو یہ کہنا کہ جنی میلاد ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, میں نے کہا حضور سامنے موجود تھے, ابو جہل کے سامنے موجود تھے, اسی بھی کچھ نظر نہیں آیا. کیوں؟ میں کسی کو ابو جہل نہیں کہہ رہا, میں فکری بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیونکہ ابو جہل کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, کسی فرقے کا نام نہیں ہے, وہ ایک فکر کا نام ہے. پھر اسی فکر سے شخصیت بنتی ہے اور اس سے تفرقے بنتے ہیں. اور دین بھی ایک فکر کا نام ہے, دین بھی ایک فکر کا نام ہے. اور وہ فکر ہے ادب مصطفیٰ. جو ایک ابو بکر کو ملی تھی تو اس وقت تک ساتھ دیا, اس وقت تک ساتھ دیا جب لاکھوں کی تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے تھے. کس کو پتا تھا کہ لاکھ صحابہ ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا کہ 1,24,000 صحابہ عرفات میں آئیں گے؟ ایک تنہا ابو بکر, ایک علی ہے. نوجوانوں میں ابو بکر ہے اور بچوں میں علی ہے, خواتین میں میری ماں ہے سیدہ ختیجہ, غلاموں میں زید بن حارثہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. کہ اب ہونا کیا ہے, اب آگے ہونا کیا ہے؟ لیکن فکر مل چکی تھی. انہوں نے کہا انقلاب اور بلے بلے اور واہ واہ تو آمینہ کے لال ہی کی ہوگی. چاہے کافر کچھ بھی کر لیں, چاہے کافر کچھ بھی کر لیں, انہی کی ہوگی. یہی وہ فکر تھی جب حضور نے فرمایا ابو بکر چلو میرے ساتھ ہجرت میں. تو یہ نہیں کہا کہ حضور سب آپ کے دشمن ہیں, 10 آدمی تو آپ کو مان نہیں رہے اور میں آپ کے ساتھ جاؤں. میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن فکر پختہ تھی کہ راہ کھل رہی ہے. ورفان الک ذکر کا اظہار ہونے والا ہے, اس کے مظاہر آنے والے. رونے لگے, حضور میرے لیے شرف ہے کہ آپ نے غلامی کے لیے قبول فرمایا. یہ نہیں کہا کہ حضور کلمہ میں نے آپ کا پڑھ لیا بس ہے, میں اگر آپ کے ساتھ چلا گیا مکہ آپ کا دشمن ہے, میری بیوی کو مار ڈالیں گے, میرے بچوں کو مار ڈالیں گے, میرے باپ کو مار ڈالیں گے. انہوں نے کہا کوئی نہیں مار سکتا, اس لیے کہ فکر کشادہ ہو گئی تھی کہ عالم میں بول بالا صرف آمینہ کے لال کے ذکر کا ہو. اور وہ ہوا, وہی ہجرت انقلاب کا باعث بنی.
وہی مدینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پہلی سرحد بنی. تو میرے دوستو یہ وہ چیز ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ساری کائنات کے لیے بولیے. اب اختتامی جملے ذرا یہاں پر سنیے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ رب العالمین نے, پھر میں ذکر کر لوں میرے نوجوان دوستو سنیے غور سے, سید عالم کا میلاد یہ ہے کہ آپ اول الخلق ہیں. جو میلاد سے بھاگتا ہے وہ اس دلیل کا سامنا نہیں کر سکتا, دراصل یہ فضیلت وہ بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہتا میلاد جائز نہیں ہے. کیونکہ میلاد جائز نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں حضور کی اولیت بیان کی جا رہی ہے, حضور کے والدین کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, حضور کے پیدائش کے عجائبات بیان کیے جا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا جو اس کا منکر ہے وہ میلاد کا منکر ہے, اور جو ان تینوں ذکر کا چاہنے والا ہے وہ ربیع الاول میں بھی میلاد کرتا ہے, اور محرم میں بھی میلاد کرتا ہے, اور رمضان میں بھی میلاد کرتا ہے. وہ ہمیشہ میلاد کرتا ہے, سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ ہمیشہ میلاد کرتا رہتا ہے. اور وہ کہنے لگے جی یہ حدیث تو اپنی جگہ پر, اب اس کا انکار تو کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا. جب حضور نے کہہ دیا وہ آدم بین الروح والجسد, میں آدم سے پہلے تھا, آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں تھا. جب حضور نے خود کہہ دیا, صحیح سند سے حدیث ہے کہ وابی منجد الفیتی نہیں, میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں تھا, جہاں پر حضور نے خود کہہ دیا بین المائے و تین, آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب میں تھا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے, اس کا انکار ہی ممکن نہیں ہے. مومن تو وہ جھٹ مان لے اس بات کو, یہ کہتے ہیں ہاں حدیث تو ہے, اب بھاگ نہیں سکتے سند صحیح ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کے علم میں تھے. تو میں نے کہا یہ چور دروازہ آپ کی فکر کی کم بازی کر رہا ہے. جب حضور نے کہہ دیا میں تھا, نہ حضور نے علم کی بات کی نہ غیر علم کی بات کی, مطلق بات کی. تو مطلق اس کو قبول کرو, اس لیے کہ روایت بالمانا اور روایت کے ظاہر پر عمل کرنا یہ تو اہل حدیثوں کا مذہب ہوتا ہے. تو لہذا روایت کا ظاہر ہے, ظاہر بتا رہا ہے کہ آپ آدم سے پہلے ہیں. تاویل کی ضرورت کیا ہے کہ علم کی تاویل کریں کبھی غیر علم کی تاویل کریں. تو جو حدیث میں آ گیا کہ میں آدم سے پہلے تھا تو قبول کر لو, کیونکہ جب آیت آتی نا تو ہم کہتے ہیں بتوں سے متعلق, کہتے نہیں روایت ظاہر پر عمل کریں, ظاہر پر عمل کریں. تاویل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تاویل کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا الگ بات ہے, یہاں پر حدیث پوری ظاہر پر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کا سوال کا انداز آپ دیکھیں, آپ عقل مند لوگ ہیں. حضور آپ نبی کب ہوئے؟ کہا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, ختم. وہ سوال کرتے ہیں حضور آپ کب نبی ہوئے؟ کہا جب آدم نہیں تھے. تو کیا آدم کیا مکہ میں رہتے تھے جو حضرت ابو ہریرہ نہیں جانتے تھے ان کو, کہ آدم پیدا نہیں ہوا میں نبی؟ کہ آدم علیہ السلام کوئی قریش کے کسی سردار کا نام تھا؟ کہ آدم علیہ السلام مکہ میں رہنے والے کسی باسی کا نام تھا؟ جب آپ کہتے ہیں نہیں تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا تھا آدم کون ہے؟ اسی وقت حضور سے کہتے ہیں حضور یہ کیا بات ہے, آدم تو سب سے پہلے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس سے بھی پہلے ہوں, اور آپ کی عمر تو اس وقت 50 سال ہے. سوال کیا, کسی حدیث میں آیا؟ تو پتا چلا بات کچھ اور تھی, اور وہ یہ ہے کہ عالم وجود میں تو میں ابھی آیا ہوں لیکن عالم نور میں آدم سے پہلے تھا. تو یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آتا, صحابی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضور وہ تو ہم نے سنا ہے کہ 40 سال کی عمر تھی اور آپ پر وہی آئی تھی؟ صحابی نے وہ بھی سوال نہیں کیا. تو جو سوال تم آج کھڑے کر رہے ہو شرح کر کرتے ہوئے, تو یہ صحابی کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ علم الہی میں تھے یا غیر علم الہی میں تھے. یہ صحابی تو کچھ نہیں پوچھا, صحابی کو چاہیے یہ تھا کہ سوال یوں کرتا کہ حضور آپ اللہ کے علم میں کب نبی تھے؟ اس نے تو کچھ نہیں پوچھا, وہ تو کہتا متا وجبت لکن نبوہ, حضور آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی, آپ کب نبوت کی صفت سے متصف ہو گئے. اور نبوت صفت ہے, نبوت صفت ہے, اور ذات مصطفیٰ موصوف ہے, اور صفت کا قیام بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتا. کپڑے سب نے پہنے لیکن فرق رنگوں سے ہو رہا ہے, اور رنگ جو پہچانا جا رہا ہے کپڑوں سے. اگر کپڑا نہیں ہوتا تو رنگ کھلتا کس پر؟ رنگ اس کی صفت ہے, کپڑا موصوف ہے. تو نبی کی ذات موصوف, نبوت صفت. اگر حضور تھے نہیں تو نبوت دی کس کو گئی ہے؟ اگر حضور تھے نہیں تو نبوت کس کو کی گئی ہے؟ کیونکہ جتنے زور سے وہ سوال کر سکتے ہیں اتنے بہترین اور شائستہ مدلل آواز میں اس کا جواب آ سکتا ہے. کیونکہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کیا جائے. ایک بار پھر یہ کہا جاتا ٹھیک ہے یہاں تک تو نبی تھے, لیکن جب حضرت سیدہ آمینہ کے گھر آئے تو پھر آپ نبی نہیں رہے, اور 40 سال تک پھر نبی نہیں رہے, اور 40 سال میں نبوت ملی. میں نے کہا ایک سوال کا جواب کلیئر کر دو کہ 40 سال جو حضور نے مکے میں گزارے نبی نہیں تھے؟ کہ لیکن نہیں, میں نے کہا جواب دو مجھے کہ نبوت جو عالم اربا والی تھی وہ لے لی گئی، یہی بنتا ہے لے لی گئی؟ اگر کہو ہاں تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ جو نبوت کو سلب سمجھے وہ کافر ہے، یہ ان کے سر پر بہترین ڈنڈا ہے. کس کے سر پر؟ گستاخوں کے. اور آپ تو محب ہیں، یہ تو آپ کے سروں کا تاج بنے گا. اب یہ کہنا کہ 40 سال سے پہلے حضور نبی نہیں تھے تو عالم ارواح تو حدیث میں ثابت ہے، تو اگر اب نہیں تھے تو سوال پیدا ہوا کہ الحیاز باللہ اگر نہیں تھے تو کیا نبوت لے لی گئی تھی؟ اگر ہاں کہو گے تو پیچھے علم کلام کی فتاوی موجود ہیں کہ سلب نبوت کا عقیدہ کفر ہے. سلب نبوت کا عقیدہ بولیے کفر ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ خود پڑھتے پڑھاتے نہیں بلکہ دو صفحہ پلٹاتے، بیٹا آگے چلو دو صفحے آگے چلتے ہیں. تو بچے نے کہا حضرت یہ دو صفحے کو، ان کا جب کتاب ختم ہوگی تو پھر ہم یہ دو صفحے پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا حضرت یہ دو صفحے پہلے پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں آج کل ربیع الاول چل رہا ہے تو بعد میں پڑھیں گے اس کو. تو جامع ترمذی میں روایت موجود ہے چھپانے سے حضور کا ذکر نہیں ختم ہوگا. یہودیوں نے تورات میں چھپایا، رب نے قرآن میں ذکر کر دیا. تم قرآن میں چھپا رہے ہو تو خدا کبھی غوث اعظم کو پیدا کرتا ہے، کبھی حسان بن ثابت کو پیدا کرتا ہے، کبھی امام احمد رضا کو پیدا کرتا ہے. تم چھپاتے ہو پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کے فروغ کو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اور یہ نہیں کہ میں اور آپ مل کر کر رہے ہیں تو یہ ہوگا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. قیامت تک حضور کے نام کے ڈنکے بجیں گے، اس لیے کہ کسی بندے امام نے نہیں کرنا، یہ خدا نے خود کرنا ہے. اور یہ کسی مجتہد کی کتاب میں نہیں آیا، نہ کسی صوفی کی کتاب میں آیا، یہ قرآن کریم میں آیا. اس لیے صوفیہ نے بھی وہی لکھا اور محدثین نے بھی وہی لکھا. اب میرے دوستو دیکھیں، اسی جامع ترمذی کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس درخت کو جانتا ہوں جس درخت کے قریب سے میں گزرتا تھا نا، تو درخت مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو میں نے کہا مودودی صاحب یہ تو درخت بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول. کہا ہاں ہاں. میں نے کہا حضور کو نہیں پتا، درخت کو پتا ہے. درخت کو یہ پتا ہے، وہ حدیث مان رہا ہے درخت کے لیے. آپ کہتے ہیں نا آپ سختی کر رہے ہیں، فکروں کی جنگ نہیں ہے. ارے یہ فکر کی جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کو حضور کے لیے یہ کہنا کہ میں نبی ہوں یہ نفی کی جاتی. حضور کو نہیں پتا تھا میں نبی ہوں، لیکن درخت کو مانا جا رہا ہے. زمان شیطان کے لیے تھا کہ شیطان کے لیے تو علم کی قرآن کی کئی نصوص ہیں، حضور کے لیے نہیں ہیں. میرے دوستوں ایسی 3600 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہی فضیلت شیطان کے لیے ذکر کی جائے، کسی غیر کے لیے کی جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور حضور کے لیے کی جائے تو ناجائز ہے. اب حضور کا ایک وصف ہے انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. اور ہم کہتے ہیں حضور ہر چیز کے بانٹنے والے ہیں، کہتے ہیں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور یہی لفظ انہوں نے اپنے ایک ملا کے لیے استعمال کیے، قاسم نانوتوی کے لیے. اس کے نام کے آگے لکھتے قاسم العلوم والخیرات. توبہ توبہ توبہ. جس نے مرزا کے لیے پھاٹک کھولا تھا، جس نے مرزا کے لیے کہا تھا کہ بالفرض زمانہ بعد نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا، جس نے مرزائیوں کو سپورٹ دینے کے لیے بات لکھی تھی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے. اور آج بھی مرزا یہی کہتا ہے، میری برطانیہ میں بات ہوئی، آج بھی مرزائی یہی کہتے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، افضل نبی ہے. آج بھی مرزائی یہی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کا معنی آخر کے نہیں ہے، افضل کے. یہی بات اس شخص نے کی. اللہ اکبر. رسول اللہ تو اپنے لیے مطلق کہیں انا قاسم، تو ہم کہیں جو حضور ہر چیز کے بانٹنے والے، کہنے لگے تو اس سے شرک ہو جاتا ہے. اور مولوی قاسم کے لیے لکھ دیا قاسم العلوم والخیرات. تو اب آپ دیکھیں یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب وہی چیز رسول اللہ کے لیے ثابت کرنا جن کے لیے قرآن کی آیات موجود ہے، جن ساری عظمتیں جن کے صدقے بنی ہیں. آپ جو اپنے مولویوں کے لیے یہ لالا کے پیش کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ افضل ہو گئے افضل ہو گئے افضل ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ وہ ہے کہ جو ان میں نہیں وہ افضل ہی نہیں، اور افضل ہے وہ جو ان میں ہے. یہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہے، جس کو حضور نے پسند فرمایا وہ افضل. اب دیکھیں مولوی اگر سچ بولے تو وہ اچھا ہے. کیوں؟ وہ سچ بولتا ہے تو اس کو اس کی تعریف بڑی ہے سچ کی وجہ سے، اور سچ کے وصف نے اس پر احسان کیا ہے، سچ کے وصف نے اس پر احسان کیا. اگر وہ سچ نہیں بولتا تو لوگ گالیاں دیتے اس کو، اب وہ سچ بول رہا ہے تو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. پتا چلا اصل کامیابی سچ میں تھی. جس نے فیض مولوی کو دیا تو مولوی لکھا گیا. تو مولوی محتاج ہے سچ کا، اور سچ محتاج ہے رسول اللہ کی اداؤں کا. اصل منبع فضیلت ذات مصطفیٰ ہے، وہ خیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک مصطفیٰ اسے قبول نہ کرے.
جس کو حضور نے قبول کیا وہی نیکی ہے, جس سے حضور نے منہ پھیر لیا وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی.
تو یہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہے کہ مبدا فضیلت ہے, فضیلت پیدا آپ سے ہوتی ہے, اخلاق پیدا آپ سے ہوتے ہیں. جو آپ کریں, جب آپ مسکرائیں وہ بھی اخلاق, آپ تلوار اٹھائیں وہ بھی اخلاق, آپ مسکرائیں وہ بھی اخلاق, آپ تلوار اٹھائیں وہ بھی اخلاق, آپ دشمن کو معاف کر دیں وہ بھی اخلاق, اور کعبے میں لپٹے ہوئے گستاخ کو کہیں قتل کر دو یہ بھی اخلاق. کیونکہ حضور نے جو لے لیا جو کر دیا وہی اخلاق ہے. تو باب دیکھیے, ساری فضیلت تو ہے ذات مصطفیٰ کریم کے لیے. اب میرے دوستو یہاں پر دیکھیں کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میں اس درخت کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اب درخت کے لیے تو مانا جا رہا ہے لیکن حضور کے لیے نہیں مانا جا رہا, حضور کے لیے نہیں مانا جا رہا. اللہ اکبر. یعنی درخت کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں, درخت کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں اور حضور کو نہیں پتا. یہ کتنی بھونڈی بات ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں درخت کو کسی نے بتایا؟ تھانہ بھون والوں نے بتایا کہ یہ نبی ہیں. کہنے کے لیے اللہ نے بتایا. میں نے کہا اللہ درخت کو بتائے گا؟ اللہ درخت کو بتائے گا, اپنے محبوب کو نہیں بتاتا, اپنے محبوب کو نہیں بتاتا. جس محبوب سے قرآن میں اعلان کروایا انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قرآن کہتا سورۃ الانعام میں انا اول المسلمین, سب سے پہلے خدا کے حضور جس کی گردن جھکی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. سب سے پہلے بلا کا لفظ جس نے کہا وہ روح محمد ہے. تو حضرات گرامی, یہ سید عالم کے مقام کی جلوہ گریاں ہیں, اور اس کو چھپایا جائے, اس کو تو ذکر ہی میلاد میں کیا جاتا ہے. آئیے میں گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت قطب عالم پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی اس بات پر. جواب تو آپ نے مرزائیوں کو دیا ہے, لیکن مرزائیوں کے جواب میں ان کی صف میں جو کھڑے ان کا بھی جواب واضح ہوتا ہے. اب دیکھو, ہمارے پڑوسی اعتراض کرتے ہیں, آپ تحقیقی لوگ ہیں, یہ جو جذبات میں نے کہا نا اس کو میں ایمان سمجھتا ہوں, یہ میری طرف رہنے دیجیے. جو دلیل میں نے دیا اس پر غور کریں صرف آپ, اور جو میں نے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے, آپ تو یقیناً بنے بنائے ہیں, لیکن توجہ کو لانے کے لیے چار پانچ جو میں نے حوالے دیے, اس لیے کہ میلاد پر نئی دلیلیں, میلاد ان کو نہیں سمجھ میں آتا جن کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں, فکریں ٹھیک نہیں ہیں. کیا بولیے؟ فکریں ٹھیک نہیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, یہ چراغ دوں گیا, یہ لائٹیں کیوں لگائی؟ ہم نے کہا دیکھیں مولوی صاحب, یہ اس دور میں مقصود ہمارا چراغا نہیں ہے, مقصود تعظیم نبی ہے, اور اصل تعظیم نبی ہے. یہ اظہار کے طریقے ہیں, اور یہ اظہار کے طریقے اس اعتبار سے کہ ہمارے عرف میں ادب کے لیے, تعظیم کے لیے اظہار کے طریقے یہ ہوا کرتے ہیں. تو لہذا اصل مقصود ہمارا یہ نہیں ہے, اصل مقصود کیا ہے؟ تعظیم نبی. کہہ رہے نہیں, جو چیز جدید بنتی اس میں ثواب نہیں ہوتا. میں نے کہا تمہارے مسجد میں جو 3600 پنکھے چل رہے ہیں اور ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, اور تم اعلان کرتے حضرات مسجد میں پنکھا خراب ہو گیا ہے, پنکھا لائیے ثواب ملے گا. تو میں نے کہا ثواب تو قرآن و سنت سے ملتا ہے, یہ تو پنکھا تو آج کی ایجاد ہے. کہنا کہ لیکن فائدہ تو نمازی کو ہو رہا ہے نا, اس لیے پنکھے کا ثواب ہے. تو میں نے کہا چراغے سے ذکر مصطفیٰ کا فروغ ہو رہا ہے نا, اس لیے چراغے کا ثواب ہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس پر, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ چراغا ہو رہا, یہ ہو رہا. ہم نے کہا جی یہ میں نے پہلے واضح کر دیا کہ ہمیں مقصود چراغا نہیں ہے, مقصود تعظیم نبی ہے. اصل کیا ہے؟ جو دین سے ثابت ہے وہ تعظیم. تو ازرو ہوا تو وقرو, اصل وہ چیز ہے. یہ تو ثقافت اور کلچر اور امور زمانہ کے اعتبار سے تعظیم کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ تو مرسڈیز میں آئے. کہنے لگا میں نے کہا گدھے پہ آنا چاہیے تھا. کیوں؟ میں نے کہا دونوں رسالت میں لوگ گدھے پر بیٹھتے تھے, اور وہاں پر بڑے سے بڑا آدمی گدھے پر بیٹھ کے آتا تھا, سواری وہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج تو گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آ سکتا, گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آ سکتا. کہنے لگا میری عزت اس سے بڑھتی ہے. میں نے کہا گاڑی تو نہیں ہے. کہنے لگا نہیں ہوئی تو کیا ہوا, اظہار عزت کے لیے. میں نے کہا یہ بھی نیا ہوا تو کیا ہوا, اظہار عزت مصطفیٰ کے لیے. جب تمہاری گاڑیاں بدعت نہیں ہو سکتی تو یہ چراغے بھی بدعت نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ جب قاعدہ اپنے لیے رکھتے ہو, دیکھو اپنے لیے سب جائز ہے, وہی میں کہہ رہا تھا فکر کی جنگ ہے, وہی قاعدہ اپنے لیے ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ کے لیے سکھ ٹھیک نہیں, معاذ اللہ حضور کی نسبتوں کے لیے ٹھیک نہیں. اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں اور یہ بدعت پر یہ موٹے قاعدے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بخاری شریف کی حدیث ایک پڑھی جاتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ بدعت ہے, دین میں نیا کام نکالے وہ بدعت ہے. ہم نے کہا ترجمہ غلط ہے اس کا, ترجمہ یہ ہے کہ ایسا کام دین میں نکالنا جس کی اصل شریعت میں نہ ہو. ہم نے کہا اس چراغے کی اصل شریعت میں ہے. کہا کیا؟ ہم نے کہا تعظیم نبی. اگر کوئی مولوی کے ہاتھ چوم رہا ہو, ہم نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنا اس کی اصل شریعت میں ہے. میں نے کہا تیرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تیرے ہاتھ چومنے پر نس کیا ہے؟ کہنا کہ اس کی اصل ہے, اس کی اصل ہے عالم کا ادب کرنا, تو لہٰذا میں بھی عالم ہوا تو ادب کرنا. میں نے کہا تیرا نام تو نہیں لکھا ہوا نا؟ یہ کہتے چراغا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جو تیرے ہاتھ چومے جا رہے ہیں یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا, وہ اصل لکھا ہوا ہے کہ علم کی فضیلت ہے. علم کی فضیلت اگر اصل ہو اور وجود تجھے مل جائے تو تیرا ادب ہے, تو تعظیم رسالت اصل ہے, وجود چراغے کو مل جائے تو اس کا بھی ادب ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ بدعت میں ان کی گدڑ بھبکیاں ہیں جو منٹوں میں حل ہوتی ہے. کیوں؟ ورفعنا لک ذکر, ہمارے لیے کوئی بار نہیں ہے یہ ورفعنا لک ذکر. اور الحمدللہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور اللہ کے شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرف کر دیا ہے جن کے ذمہ فروغ ذکر مصطفیٰ لگایا تھا. یا اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو ایسے منحوس تصورات سے محفوظ فرمانا کہ جس میں تغیر کا نظریہ پیش ہو. میں آخری گفتگو پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں, ورنہ درس تو یہ کانسیپٹ کے حوالے سے ہے. کہنے لگے جی دین میں جس کی اصل ہو تو وہ اس کے فروغ کے لیے نیا اسٹرکچر, نئی عمارت, نئی صورت, نئی سیرت بنانا یہ ناجائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو محض ایک اظہار کے لیے, اصل جو چیز ظاہر ہو رہی وہ دین ہے. جس طرح مینارہ نکالا گیا, علماء سے پوچھا گیا مینارہ رسول اللہ نے نہیں نکالا تھا, مینارہ کیوں نکالا ہے؟ فرما اذان کی فروغ کے لیے. تو کہا یہ بدعت نہیں ہے؟ کہا یہ جو بنا ہے یہ بدعت ہے لیکن یہ سنت بھی ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہ یہ اذان کو پھیلانے کا معاون ہے, اذان کو پھیلانے کا معاون ہے. اور یہ کہنا کہ نئی چیزوں پر ثواب نہیں ملتا تو مسجد کے سارے پنکھے توڑ دو, لاؤڈ اسپیکر توڑ دو, ان کے لیے چندے نہیں مانگو. اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. ہے تو یہ نئی چیز لیکن پیغام اصل جا رہا ہے تو اس کا بھی ادب ہوگا. اس کے لیے جو چندہ دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. پوچھا گیا جناب مولوی قاسم صاحب سے کہ آپ اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو دین میں نیا کام نکالے وہ منع ہے. تو حضرت یہ جو مدرسہ ہم نے بنا لیا, حضور کے دور میں تو اصحاب صفہ جو چبوترا تھا وہ تو چبوترا تھا, اس پر کوئی چھت نہیں تھی, اس میں صبح شام بس ایک ہی پڑھائی چلتی رہتی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم اور پڑھائی کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے تو سات پیریڈ لگا دیے ہیں, 40 منٹ, 50 منٹ, یہ الگ الگ کر دیا ہے. عمارتیں بھی آپ نے بنا دی ہیں, کمرے بھی بنا دیے ہیں, اور صفہ کے جو غریب تھے وہ تو ایک ہی چبوترے پہ بیٹھتے تھے. رسول اللہ نے اس وقت جہاد ہو رہا تھا, وسائل تھے. یہ کہتے ہیں وسائل تھے پھر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا چبوترے کے لیے بھی وسائل تھے لیکن عمارت نہیں بنائی. اس وقت بھی ضرورت تھی لیکن حضور نے نہیں کیا. تو پوچھا گیا حضرت یہ جو آپ نے 8 منزلہ بنا دیا مدرسہ دیوبند اور یہ ساری چیزیں کر دی, یہ ناجائز نہیں ہے؟ یہ احداث فی الدین نہیں ہے, یہ دین میں نیا کام نہیں ہے. تو ساتھ میں شاید کوئی چندہ دینے والے بھی کھڑے ہوں گے. تو بات انہوں نے بڑے نرمی میں بدلی, کہنے لگے بیٹا یہ احداث فی الدین نہیں ہے, یہ احداث لد دین ہے. اگر حضور کی نسبت ہو تو فی الدین پر تکرار. کہتے یہ احداث لد دین ہے. بچے نے کہا میں سمجھا نہیں حضور. کہنے لگے دین میں نیا نکاح کام نکالنا منع ہے اور دین کے لیے جائز ہے. تو یہ جو عمارت وغیرہ بنی ہے اور یہ مدرسے بنے ہیں یہ دین میں نیا کام نہیں, دین تو قرآن سنت ہے, دین تو قرآن سنت ہے, یہ دین کے لیے ہے, فروغ کے لیے. تو اس بچے نے کہا کہ تمہیں یہاں نہیں سمجھ میں آتا, یہ چراغے بھی دین میں نہیں, دین میں تعظیم ہے اور یہ اسی تعظیم کو پھیلانے کے لیے دین کے لیے ہے, احداث لدین ہے. تو میرے دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں کون. فرما بعثت من خیر قرون بنی آدم, اللہ نے مجھے اپنے دور کے بہترین لوگوں کی پشتوں میں منتقل کیا ہے, یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان آ گیا. فرمانا دعوت و ابراہیم و بشارت و عیسیٰ, میں ابراہیم کی دعا ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. وہ رؤیہ امی آمنہ, اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں. میں نے کہا یہ حدیثیں ہیں؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کہنے کہ ٹھیک. میں نے کہا اسی کو میلاد بولتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے مجھے ملا ہی نہیں ہے کہیں پر, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کو میلاد کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں ساری عظمتیں حضور کی آ رہی ہیں. میں ابراہیم کی دعا, میں عیسیٰ کی بشارت, میں ابراہیم کی دعا, میں عیسیٰ کی بشارت, میں اپنی ماں کا خواب, اور پھر خود راوی کہتا ہے کہ انا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات. یہ تو مستدرک کے الفاظ ہے, دیگر اور میں حضور نے خود کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں مکہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے, ملک شام کے بولیے محلات دیکھ لیے. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات وہاں پر ذکر فرمائی. مرزائیوں نے ایک سوال کیا آپ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, صرف چشتیائی میں ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر تفصیل سے کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے, آپ نے فرمایا ہاں, تو سوال کیا اس نے نبی بن کر آئیں گے امتی بن کر آئیں گے, آپ نے فرمایا امتی بن کر, کہا نبوت کہاں گئی, پھر اس نے سوال کیا نبوت کہاں گئی, نبوت تو گئی اور تمہارے نزدیک یہ کہ نبوت گئی تو کفر ہے, تو اگر امتی نہیں کہتے ہو, اگر نبی کہتے ہو تب کفر اور امتی کہتے ہو تب کفر, اس لیے اگر امتی کہتے ہو تو نبوت کا انکار لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی, اور جبکہ نبوت بقول تمہارے ختم ہوتی نہیں ہے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہ تو لی نہیں جاتی, اور اگر تم نبی کہو تو ختم خاتم النبیین کے عقیدے پر ضرب آتی ہے, تو دونوں طریقے سے تم پھنسے. تو شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا پہلے تو اس بھونڈے اعتراض کا جواب دینا میری علمی توہین ہے, لیکن میرے احباب نے اگر اصرار کیا تو میں جواب دیتا ہوں کہ تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ نبوت کی دو جہتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں مرزے کے ساتھ ان کا بھی جواب آ رہا ہے اس میں, یہ کہتے ہیں 40 سال سے پہلے نبی نہیں, اور وہاں مرزا کہہ رہا ہے اگر امتی بن کر آئیں گے تو پھر نبی نہیں رہے, تو وہ اعتراض بالکل مل رہا ہے. اس کے جواب میں یہ اعتراض بھی گیا. شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں حضرت قطب عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, آپ کیا پیاری بات فرماتے ہیں, فرمایا کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں, ایک ہے بطون نبوت اور ایک ہے ظہور نبوت. ایک ہے بطون طا کے ساتھ طوطے والا طا, ایک ہے بطون نبوت اور ایک ہے ظہور نبوت. وہ کہتا ہے کہ اگر نبی جو ہوتا ہے وہ تو تبلیغ کرتا ہے, اور تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ تبلیغ تو مصطفیٰ کی شریعت کی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب اگر وہ نبی ہیں اور تم کہتے ہو نبی بھی امتی بھی ہیں تو پھر اپنے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے, اور اگر اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جب تبلیغ ختم ہوئی تو نبوت ختم. تو بڑی پیاری بات یہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی, نماز کی دعوت کیوں نہیں دی, روزے کی دعوت کیوں نہیں دی. اور میں نے کہا مرزیوں اور مرزیوں کے چلو دونوں سنو, یہاں پر بڑی پیاری بات قطب عالم نے کی ہے, فرماتے ہیں کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں, ایک بطون نبوت ایک ظہور نبوت. ظہور نبوت وہ ہوتی ہے جب نبی کہے میں نبی ہوں, تو ظہور نبوت میں تبلیغ کے ساتھ وہ مشروط ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کرے گا, اور بطون نبوت وہ ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے. اور ظہور نبوت کا تعارف تبلیغ سے ہوتا ہے, اور بطون نبوت قرب الہی سے متعلق رہتی ہے. تو حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے تو تبلیغ والی نبوت کا اظہار نہیں ہوگا, لیکن قرب الہی والی نبوت کا تعلق ویسے ہی رہے گا, وہ دونوں الگ نہیں ہیں, تقاضوں کا فرق ہے. تو لہذا سرکار نے 40 سال پہلے جو عمر گزاری ہے وہ بطون نبوت ہے یعنی قرب الہی میں ہے, اور 40 سال کے بعد ظہور نبوت ہے جو تبلیغ کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین اس شائستہ نظریے پر ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ان تمام نظریوں پر اللہ رب العالمین ہمیں متحمل کرے. اور یہ ہے میلاد کی اصل بیس بنیاد. جامع ترمذی نے پورا باب امام ترمذی نے باندھا, باب و ما جا فی میلاد النبی, کہیں نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا کس کام کے اہل حدیث ہو, یہ نہیں لکھا ہوا باب, پورا باب ہے اوپر پورا چیپٹر بنایا امام ترمذی نے, اور بخاری کے شاگرد ہیں وہ, بخاری مسلم ترمذی, ترمذی کے اواخر کے اندر پورا باب ہے, باب و ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ بھی وہی لیا ہے, کہتے ہیں بریلی والوں نے میلاد کا لفظ نکالا ہے, ہم نے کہا تو وہاں موجود ہے حدیث میں, تبرانی میں موجود ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی, تو وہاں پر بھی میلاد کا لفظ موجود ہے. یہ تو بریلی شریف سے نہیں چھپی ہے, تو ہزاروں سال پرانی کتاب ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور حضرت عباس حضور کے چہرے پر کلمہ شعر پڑھتے ہیں کہ انت لما ولدت اشرقت الارض, صحابہ صرف میلاد کا نام نہیں لیتے تھے, میلاد نامہ بھی پڑھتے تھے. انت لما ولدت اشرقت الارض, حضور جب آپ کا میلاد ہوا تو زمین روشن ہو گئی. میں نے کہا اہل حدیث صاحب یہ ترجمہ کب کریں گے, کب یہ شعر پڑھیں گے آپ, قاضی آ گیا چھا گیا آٹے کا دھرنا دفاع پاکستان یہ ترانے چلتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے آپ, یہ کب پڑھیں گے آپ, جنگوی آ گیا چھا گیا یہ کر دیا. میں نے کہا یہ کب پڑھیں گے آپ, بولیے سبحان اللہ, میرا تقاضا یہ کب پڑھیں گے آپ. فضل الرحمن کا انقلاب آ گیا، یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ کب پڑھیں گے آپ؟ انت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ کا میلاد ہوا زمین روشن ہو گئی. صحابی رسول حضرت عباس پڑھ رہے ہیں داعت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے آسمان بھی روشن ہو گیا. میں نے کہا یہ کب پڑھیں گے آپ؟ یہ وہ پڑھیں گے جن کی قسمتوں میں اللہ نے خیر کی توفیق لکھی ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کا آنا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے. آخر میں ایک بات سماعت فرما لیجئے، میں صلوات و سلام سے پہلے ہی نکل جاؤں گا کیونکہ ایک اور ضروری نشست ہے، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا وہاں سے وقت کے پہنچا مطابق، تو مجھے برائے کرم شفقت ہوگی آپ کی، راستہ بھی دے دیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 25 اور 26 کو انشاءاللہ زندگی رہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، کرم غوث اعظم، تو انشاءاللہ عزیز 25 اور 26 کو ہم اپنی مسجد میں سرکار غوث اعظم پر دو نشستیں رکھیں ہم نے. ایک دن ہے کردار مصطفیٰ، کردار غوث اعظم، دوسرے دن ہے عقائد غوث اعظم. تو اگر ذوق رکھتے ہیں سننے کا ضرور تشریف لائیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، اور مل کر کہہ دیں ایک دفعہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.